الإنسان بل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
جو مومنین میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بس زیادہ تشریف نہ آئے. مسجد کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور میں اپنے بزرگ مہمان جناب مزمل حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام کے لیے تشریف لے آئے. بر محمد و آل محمد صلوات.
Ah, 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 ah Thank you.
एक बस एजेंट की जिसका नंबर 43430 है उनसे गुजारिश है उसे वहां पर हटा लें।
समुद्रिया कई आती कई पत्ती पत्ती
कुछ गाड़िया जिसका नंबर 61801 5वीं गाड़ी 43430 ये भी कारोबार की है, इसे कहीं कायदे की जगह पर खड़ी करें। रोजाना जो डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है वो ऐलान किया जाता है कि आप मतलब प्रॉपर प्लेस पर गाड़ियां खड़ी करें, कारोबार में उसे हटाना ना पड़े। जिन मोमिनीन की ये गाड़ियां हैं प्लीज इसके वहां से हटा दें। कुछ मोमिनीन कैदी हैं और उनके अहिसा ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप अपना दुआ करें कि सबके में बीमार करबला के उन्हें शिफाए कामिल और आकिदा दा हो। जनाब डॉक्टर निजाम साहब के भाई आशिक अब्बास साहब इनका रात का पेशेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें परवरदिगार आलम शोहदाए करबला के सबके में उन्हें जल्द अज जल्द शिफा अता करें।
زمین سے پتھر جن کی میں ہے زمین خاص کے کیڑے چاند اور ستارے بھی نئے افلاق کے کیڑے اور آگے بڑھنے والے سریا بھی ہٹیلا اور اس سے ربیع کے مولا بھی ہٹیلا اور اس سے فضو جانا تو کوسین کا جلوہ پرواز جہاں خط ہو فطرا کا ہٹیلا حضور جو والا ہو وہ کہلا کا ہٹیلا القصہ بلندی کو کہا جاتا ہٹیلا عیسیٰ کی صلیبوں کو بھی کہہ سکتے ہٹیلا اور رات کے قدموں کو بھی کہہ سکتے ہٹیلا اور رات کے راستے کی بلندی بھی ہٹیلا اور اس رات کے اخبار کی پختی بھی ہٹیلا جس پر سر خیبر ہو وہ انگوٹ بھی پیلا اور بچہ ہو بس اس پر خوش بھی پیلا اور ہاتھ میں قرآن والے اسلام کا ٹیلا اور میرے سے اگر سب ہو تو اسلام کا ٹیلا ممبر ہو سجاؤں کا تو احسان کا ٹیلا اور کعبے سے علی ہوں تو وہ ایمان کا ٹیلا کعبہ میں جو پیدا ہو وہ قبلہ سے بھی اعلیٰ اور بستر سے جو سو جائے وہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ٹیلوں کی کئی قسم ہیں درجات الگ ہیں ہر ٹیلے کی تعمیر کے حالات الگ ہیں ایک ٹیلا جو قبلہ کے لیے وقت ہوا تھا ایک ٹیلا جو میدان صفا مروہ بنا تھا ایک دور کا ٹیلا جو موسیٰ کے لیے تھا ایک ٹیلا جو مریم و عیسیٰ کے لیے تھا ٹیلے پر ہی کا کار میرا مل سے ستارا اور ٹیلے پر ہی اللہ نے قرآن اتارا حضور جس ٹیلے کا میں ذکر یہاں کرنے لگا ہوں اس نقص کے نقصے میں جسے کرنے لگا ہوں وہ کام کا ٹیلا ہے نقصر کا وہ ٹیلا ہے خون شہیدان بہتر کا وہ ٹیلا اور بنیاد میں اس کا ہے مستقبل کی زمین سے اور چوٹیاں ہیں اس کی بلند کے بھائی سے لیکن ان کو کہتے ہوئے میں نے یہ سنا ہے کہ آدم بھی اسی ٹیلے کی مٹی سے بنا ہے کہ آج پہ پوچھی گئی اس دور کی مٹی اور ایک نبی لایا اس دور کی مٹی آدم اسے پیشانی کے گلدان میں لائے اشیوب اسے سب کے جلدان میں لائے موسا اسے حیبر کے کرسمات میں لائے روح اللہ مسیحا کی کرامات میں لائے اس مٹی میں یعقوب کے اشکوں کی نمی ہے وہ مٹی گلے آج میں یوسف کی نمی ہے وہ ٹیلا خلیل اللہ کی قدرت سے بنا ہے وہ ٹیلا محمد کی نبوت سے بنا ہے وہ ٹیلا نہیں ہے خطاب کی وہ ہے عبداللہ کا عمران کا فاطم کا لہو ہے اس ٹیلے کی تصویریں فرشتوں نے اتاری راتیں وہاں نبیوں نے عبادت سے گزاری یونس کی دعاؤں کا سہارا ہے جو ٹیلا اور دکھ کی کشتی کا کنارا ہے جو ٹیلا اور جبریل علیہ السلام ہے پرواز جہاں سے اور تخت سلیمان بھی اٹھتا ہے جہاں سے اس ٹیلے سے ہی نبیوں کے سردار گئے تھے معراج کی شب چار میں معراج گئے تھے اور وہ ٹیلا جو مریم کی سہارا سے پالا وہ ٹیلا جو حوا کی دعاؤں سے بھی آلا وہ ٹیلا جو سب ٹیلوں کا سردار ہے ٹیلا اللہ علیہ زینب کی وہ معراج ہے ٹیلا کعبے میں ہے اکبر کو اسی ٹیلے کا پکڑ اور اس ٹیلے میں کھیلنے گا تو اکبر میں بہتر اس ٹیلے میں لایا گیا ہر ایک نبی کو ایک شخص دکھایا گیا ہر ایک نبی کو سب سے ہوئے جو سب سے ستمگر میں کھڑا تھا کنبے کو لیے کن کے سمندر میں کھڑا تھا اور روتے ہوئے ہر ایک ملک دیکھ رہا تھا اور ہنستے ہوئے کو سوئے فلک دیکھ رہا تھا یوسف نے کبھی ایسا حقیقت نہ دیکھا ایوب نے بھی ایسا حقیقت نہ دیکھا ہر دنیا پر سجدہ کرے اللہ اٹھائے وہ طوفان میں جائے کبھی طوفان سے آئے ایک دو نہیں ستر سزا طوفان سے گزرا تاخیر میں بچہ لیے میدان سے گزرا اس شخص کو سجدوں نے جہاں سجدے کیے تھے یہ اللہ کی عبادت میں قدم کیوں کیے تھے سجدوں نے کہا سب کی عبادت ہے یہاں پہ پنجر نے کہا سب کی شہادت ہے یہاں پہ احمد نے کہا میری شفاعت ہے یہاں پہ حیدر نے کہا میری شجاعت ہے یہاں پہ زہرا نے کہا سب کی وحشت ہے یہاں پہ میدان نے کہا موت کی حجت ہے یہاں پہ پانی نے کہا پیاس کی شدت ہے یہاں پہ سبھی نے کہا آگ کی حجت ہے یہاں پہ نبی نے کہا نوح کا طوفان یہاں پہ مکہ نے کہا حج کا میدان یہاں پہ جبریل کو پالے میری پرواز سے پالا یہ شخص ہے مخلوق میں نبیوں سے زیادہ خالد نے کہا مجھ کو پہچان نہیں ہے یہ شخص میرا دور ہے انسان نہیں ہے جس شام کے ٹیلے سے نبی ہٹ گئے سارے زینب جی کا رشتہ تھا کہ سب دیکھے نظارے اس درجہ کا سارے نبیوں سے سوا ہو گئی تعینات، پھر پیلے میں ہم سارے خدا ہو گئی تعینات، وہ دیکھ رہی تھی جو خدا دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی جو خدا سوچ رہا تھا، اللہ نے سوچا کہ نبی کا ہو نوازا، زینا نے بھی سوچا کہ ہوتا ہے روز کا پیازا، منجائے خدا کی سر جمیل جدا ہو بھیا جہاں آئے تو نانا جہاں آئے، جواب بھی کہنے کو بابا جہاں آئے، کوبے نے تو زینب کو سب ان کے گرایا، قدموں کے نشانوں پہ بھی فاصلہ بنایا، اس کیلے سے زینب جنبت کی نظارا، پھر کون بھلا ہوتا زمانے میں ہمارا، ہم دوستوں کو دیکھ یقین کوئی نہ کرتا، تقریر کا ماتم بھی کہیں کوئی نہ کرتا، بٹ جاتی تھی خواب میں قرآن کی تحریر، لگ جاتی تھی خواب میں ایمان کی تحریر، یہ ڈیلا شہیدوں کی شہادت کا گواہ ہے، یہ ڈیلا ہی زینب کی مصیبت کا گواہ ہے، لوگوں نے قدموں کی گواہوں کو سنبھالا، کاہی کی قدموں کو کتابوں کو سنبھالا، جتنے کو سنبھالا کہیں دستار کو رکھا، نالین کو رکھا کہیں تلوار کو رکھا، چٹی کو بھی لوگوں نے زیارت میں بنایا، افسوس کے ٹیلے کو دنیا میں بٹایا، اس ظلم سے کیوں عالم اسلام نہ بولا، عالم نے ہمارے بھی کبھی لگ نہیں بولا، دستارا میں سرپر میں محل اپنے بنائے، اس نور کے ٹیلے کے نبی نام رکھائے، زینب تیرے بھائی نے جہاں منہ سے لکھا ہے، زینب تیرے بھائی نے جہاں منہ سے لکھا ہے، میں نے بھی اس دیوار میں اچھوں سے لکھا ہے، زینب سرے بازار ہے خاموش ہے دنیا، زینب سرے بازار ہے خاموش ہے دنیا، سچ ہے بڑی احسان فراموش ہے دنیا، اور وہ ٹیلا جو نبیوں کی امانت کافی ہے، وہ ٹیلا جو نبیوں کی امانت کافی ہے، سچ ہے کہ پر بل میں نہیں آتی ہے،
بر محمد والے محمد صلی
اللہ
علیہ وسلم، کرام ہمارے مرکز کے کمیٹی کے گلستہ صدر جناب احمد ریاض مقصد کا علیل ہیں اور یہاں آپ لائف ہیں، ان کے اجزاء نے اور جناب ڈاکٹر نظام صاحب نے، ان کے بھائی آصف عباس صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں اور بہت سارے مومنین مریض ہیں، ان سب نے درخواست کی ہے کہ آپ مزاج دعا کریں کہ پروردگار عالم بیمار کربلا اور شہداء کربلا علیہ السلام کے خطے میں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جملہ ہمارے مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں پرچوں داخل جناب سید کمال حسین صاحب اور ان کے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات، بآواز دیگر نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ،
صلوات على محمد وعلى آله وصحبه،
Thank you. Bye.
بر محمد و آل محمد صلوات.
قبلہ اہل عقیدت صاحبین جانباز فرقر ملک و مروت صاحبین جانباز حامی دین و شریعت صاحبین جانباز پیرم خط امامت صاحبین جانباز پیچھے شبیر کے جب بھی وہ چلا کرتا تھا کے پاس چشمے عقیدت سے ملا کرتا تھا ایسا بیدار رہا شام و سحر سنتی یوں رہا خدمت فرزند پیغمبر سے قریب دل میں تھا جب پہ اخلاص و وفا ایسا جی اس کو کہتے تھے حسین ابن علی اپنا حبیب جو بھی تھا کہ کا مددگار وہ خود آیا تھا اس کو شبیر نے خط بھیج کے بلوایا تھا اس کے چہرے کا تھا اس کے چہرے پہ تھا انوار محمد کا ظہور اس کا دل جب میں نصرت کے تھا یکر معمور اس کی جرت کا زمانے میں نہ چہرا تھا دور اس کے آنے سے ہوئے سارے مجاہد مسرور دیکھ کر اس کو مددگاروں کے دل بہنے لگے عرش اعظم پر ملک پھل کے حنا پڑھنے لگے اس کی فطرت میں جو خدمت کا تھا ایسو احسان رہا بے چین پہ نصرت شاہ امراض یوں تو بے مثل سے سب چاہے زمن کے انصار تھا مگر شاہ کی نظروں میں عجب اس کا وقار عظمت دین پیغمبر کا حشم بخشا تھا اس کو شبیر نے لشکر کا عدم بخشا تھا اس کی قسمت میں قیادت کی مددگاروں کی اس کی حیبت سے یہ حالت کی جفاکاروں کی نام آ جاتا تھا جب سب میں ستاروں کی نیند اڑ جاتی تھی بیعت کے طلبگاروں کی منفرد قسم کا میدان میں غازی تھا وہ تھا جماعت سے بھی آگے وہ نمازی تھا وہ کیا اثر کرتی بھلا کیا کی شدت اس پر جبکہ غالب کی چہیتی کی محبت اس پر جو کاری ہوا ہرگز نہ نقاحت اس پر وہ شہادت پتا قربان شہادت اس پر خون میں ڈوب کے ہر مان کا سر کر کے گیا آخری وقت میں بھی شاہ کا دم بھر کے گیا اس کی نظروں میں رہی عظمت دین اسلام مقصد دین بنا جب پہ امداد امام آیا جب رنگ پہ نصرت سلطان انام دل کے سہرا نے بھی کہلا دیا فرزا سے سلام یوں رضائے سہوالا کا طلبدار تھا وہ دل سہرا کی دعاؤں کا بھی حقدار تھا وہ نعرہ سلام سن کے زینب کا سلام لٹے کب ہو چہوا دل پر وہ چوٹ لگی ہو گیا زخمی احساس ہائے اولاد پیغمبر کا ہے یہ عالم یاد اور مجبور ہے مولا کی رضا سے عباس کاش سرکار ابھی اس نے وہاں سے دیتے یا تو بے موت ہی مرنے کی رضا دے دیتے کیسے میں دیکھوں گا اولاد پیغمبر کا یہ حال جا بلب جاپ سے ہے شاہ ہوتا کے اقبال جس کو دیکھو ہے وہی چاپ کی شدت سے نحال اب تو خود جس کو دیکھو ہے وہی چاپ کی شدت سے نحال اب تو خورشید امامت کا بھی ہے مقصد سوال ہر طرف شہر میں ظلمت کا بسیرا ہوگا یہ جو ڈوبے گا تو دنیا میں اندھیرا ہوگا کہہ کے یہ ٹوٹ پڑے لشکر اسلم و حبیب رو کے چلائے کی ہے جان نبی کتنا قریب چلے آتے ہیں ستمدار شہری کے قریب وقت اب وہ ہے کہ کھل جائے گداموں کے نصیب یوں کرے کہ جنگ زمانہ سہو پالا ہو جائے اور عطا سید ابرار کا سجدہ ہو جائے، ایسا ہی وقت تھا جب آ گیا ہنگام نماز، پایا سرور نے، جہاں سرور نے کی مالک سے کرے رات و نیاز، زندہ روحوں کے زمین گوش اور کل قوم حجاز، دیکھیں اخیار بھی اخلاص و وفا کے انداز، روح باقی رہے یا جسم سے رخصت ہو جائے، ورنہ آخری مالک کی عبادت ہو جائے، بھیجا جانباز کو لٹ کرنے اجازت کے لیے، آخری طاعت معبود کی مہلت کے لیے، اور جب آئے تو یہ فوج ہدایت کے لیے، ابن صحرا ہے حسین کی وضاحت کے لیے، ہے اس پر بھی نمازی کو اجازت نہ ملی، ایک لمحے کے لیے تیروں سے فرصت نہ ملی، آخری بند ہے، شہنے کی ایسے میں کچھ تاتے رب کونین، شہنے کی ایسے میں وہ تاتے رب کونین، مل گیا دل کو سکون روح کو حاصل ہوا چین، اے حبیب ابن مظاہر جو فکر بہرے حسین، زخم وہ کھائے گی شبیر بھی کرنے لگے بہن، جی صدا جاتا ہے دنیا سے مسافر مولا، لو سلام اپنا خدا حافظ و ناصر مولا، نعرہ صلوات۔ اب میں مسجد کے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب زندہ روادی سے ملتمس ہوں، یہ روزہ کا سوز ممبر ہو، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام آپ حضرات سمٹ کے بیٹھ جائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات حسين مجھتے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اسے دوست رکھے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں عرفان حسین سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے پانچویں مرحلے پر کچھ باتیں محبت حسین ابن علی سے متعلق گزارش کرنا. اس لفظ سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس موضوع کے دو رخ ہیں. لفظ محبت حسین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر حسین سے محبت کی جائے تو اس محبت کا مرتبہ کیا ہے، اور اسی لفظ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر حسین کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کا مرتبہ کیا ہے، اور اس انسان کی حیثیت اور شخصیت کیا ہوگی جس سے فرزند رسول الثقلین امام حسین محبت فرمائے. میں اس گفتگو میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، اور اس سلسلے میں چند ضمنی مسائل ہیں ان پر آپ توجہ فرمائیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ محبت کے معنی کیا ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا نتیجہ کیا ہے، اور آخری مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تمام محبتوں کے درمیان محبت حسین کا مرتبہ کیا ہے. تمہیدی طور پر اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں تو شاید میرے مقصد کی بآسانی وضاحت ہو سکے گی کہ دنیا میں جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال کی تین قسمیں ہوتی ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو امتیوں کے شایع نشان ہیں، پیغمبروں کے شایع نشان نہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں جو پیغمبروں کے شایع نشان ہیں مگر پروردگار کے شایع نشان نہیں. ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک منزل ہے، اور اس کا عمل اسی کی منزل اور اسی کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر کائنات کو پیدا کرنا، کائنات کو زندہ رکھنا یا اسے فنا کر دینا، بندوں کو، مخلوقات کو روزی دینا، یہ سارے کام وہ ہیں جو پروردگار کے ہیں، ان کاموں کا تعلق بندوں سے نہیں ہے. سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا، یہ کام بندوں کے ہیں، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب فرزند رسول امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ آپ سے عیسائی عالم سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو دعوت اتحاد دیتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پیغمبر کو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں اور مسلمان بھی پیغمبر مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کو مسلمان مانتے ہیں اور ہم عیسائی نہیں مانتے ہیں، لہذا اتحاد اور مصالحت کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ جس پیغمبر پر دونوں متفق ہیں اسے مان لیا جائے، اور جس پیغمبر کی رسالت اختلافی ہے اسے چھوڑ دیا جائے. امام نے جو مسئلے کا جواب دیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں اس کے پہلے عرض کر چکا ہوں، تکرار میری عادت میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک لفظ ارشاد فرمایا اس مسئلے کا جواب دینے کے بعد امام نے فرمایا تو اگر انصاف کرو تو جناب عیسیٰ کو بھی ہم ہی مسلمان مانتے ہیں، تم عیسائی تو انہیں مانتے بھی نہیں ہو. ظاہر جذباتی طور پر اسے غصہ آنا چاہیے، اسے کہ اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا اتہام، ہم عیسائی کہے جاتے ہیں اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، آپ مسلمان کہے جاتے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہ کیسی بات آپ فرما رہے ہیں؟ عیسائی اگر عیسیٰ کو نہ مانے گا تو کون مانے گا؟ فرمایا یہ بھی کوئی ماننا ہے کہ عیسیٰ کو تارک الصلاۃ کہا جائے، بے نمازی کہا جائے، غیر روزہ دار کہا جائے، بے عمل کہا جائے، یہ کوئی ماننا ہے کسی نبی خدا کا؟ ماننے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اس نے کہا یہ آپ مسلمانوں کا الزام ہے ہم پر، ہم عیسیٰ کو ایسا نہیں مانتے، ہم عبادت گزار مانتے ہیں، سجدہ گزار مانتے ہیں، نمازی مانتے ہیں، روزہ دار مانتے ہیں. فرماؤ یہ سب کچھ مان کے پروردگار مانتے ہیں. اے صلوات پڑھے محمد والے. اگر کوئی بندگی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، سجدہ گزار ہے، تو وہ بندہ ہوگا، پروردگار کیسے ہو جائے گا؟ اس کا نام بندہ خدا ہے، اس کا نام فرزند خدا نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کچھ کام بندوں کے ہیں جو خدا نہیں کرتا ہے، کچھ کام خدا کے ہیں جو بندے انجام نہیں دیتا ہے. اور یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف وقت کلام کے لیے اشارتاً ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، جن کے ذہن میں بات ہے وہ خود محسوس کر لیں گے، بندوں کے کام الگ ہیں، خدا کے کام الگ ہیں. بندوں کی شان الگ ہے، خدا کی شان الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو لوگ بندہ خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پروردگار نے اس کے وجود میں بندگی کا انتظام کیا، اور جس کو لوگ خدا ماننے والے تھے، خدا کو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اسے کوئی خدا نہ ماننے پائے، لوگ پہچانے یہ بندہ خدا ہے اور خدا نہیں ہے. واقعات آپ کے سامنے ہیں. جب مادر جناب عیسیٰ خانہ خدا میں تھیں، یہ خانہ کعبہ کا قصہ نہیں ہے، لیکن بہر بیت المقدس بھی اللہ ہی کا گھر ہے، مادر جناب عیسیٰ جناب مریم خانہ خدا میں تھیں، مگر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا پروردگار کا، مریم باہر جاؤ، یہ خانہ عبادت ہے، یہ خانہ ولادت نہیں ہے. ایک منظر وہ دیکھا گیا کہ مریم گھر کے اندر موجود ہیں اور ان سے کہا جائے کہ باہر چلی جاؤ، اور دوسرا منظر یہ دیکھا گیا کہ کنیز خدا گھر سے باہر ہے اور دیوار میں در بنایا جائے، بنت اسد کو اندر بلا لیا جائے. خدایا کیا یہ گھر خانہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی زکا خانہ ہو گیا ہے؟ مالک نے کہا مجھے نہ سمجھاؤ، میں دونوں کی مصلحتوں کو جانتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ تو خدا کا بیٹا کہا جانے والا تھا. عیسیٰ کے معاملے میں بہکنے والے انہیں بیٹا کہنے والے تھے، اس لیے میں نے کہا مریم باہر چلی جاؤ، ورنہ یہ نالائق کہیں گے جس کا بیٹا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا، لہذا تم باہر چلی جاؤ، تاکہ کوئی عیسیٰ کو بیٹا نہ کہنے پائے. علی کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں تھا، علی کو بہکا ہوا نصیری خدا کہنے والا تھا. تو ہم نے کہا بنت اسد آ جاؤ، تاکہ نصیری کی آنکھ کھل جائے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کچھ کام وہ ہیں جو بندے انجام دیتے ہیں، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ کام وہ ہیں جو خدا کرتا ہے، اس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بندوں میں بھی کاموں کی تقسیم ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو امتیوں کے شایع نشان ہیں، پیغمبروں کے شایع نشان نہیں ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو پیغمبروں کے شایع نشان ہیں، امتی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کام تین طرح کے پائے جاتے ہیں، عام انسانوں کے کام الگ ہیں، پیغمبر کے کام الگ ہیں، خدا کا کام الگ ہے. جب ہم نے یہ اندازہ کر لیا کہ کام بچے ہوئے ہیں، جو کام خدا کے کرنے کا ہے وہ نبی نہیں کرتا، جو کام نبی کے کرنے کا ہے وہ امتی نہیں کرتا، جو کام بندوں کا ہے وہ خدا نہیں کرتا، جو کام پیغمبروں کا ہے وہ مالک نہیں کرتا. جب کام اتنے بچے ہوئے ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد محبت حسین کو دیکھا، میں نے ایک لفظ کا عزیزو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جو ہم نے کاموں کی تقسیم کو دیکھا اور اس کے بعد محبت حسین کو دیکھا تو ہمیں ایک ایسا کام مل گیا, توجہ کریں, ایک ایسا کام نظر آ گیا جو سب کے شایان نشان ہے. درمیان میں حسین ابن علی ہے, خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے, نبی بھی ان سے محبت کرتا ہے, امتی بھی ان سے محبت کرتے ہیں. محبت حسین اس بلند مرتبہ عمل کا نام ہے جو بندوں کے بھی کام آتا ہے, خدا بھی وہی کام انجام دیتا ہے, نبی بھی وہی کام کر رہا ہے. مرکز محبت ہے ذات حسین ابن علی, صلوات محمد علی. اور شاید میری بات کا اندازہ اگر میرے بعض بچوں کو نہیں ہو سکا ہے تو میں ذرا اور وضاحت سے گزارش کروں کہ مسئلہ محبت حسین ابن علی کا کتنا عظیم ہے, ورنہ ہر محبت بھی ایسی نہیں ہے. کتنے افراد ایسے ہیں جن سے عام لوگ محبت کرتے ہیں مگر سرکار دو عالم محبت نہیں کرتے, اور کتنے افراد ایسے ہیں جن سے سرکار محبت کرتے تھے مگر لوگ محبت نہیں کرتے. حسابات سب بٹے ہوئے ہیں, ان کے محبوب الگ ہیں, دنیا والوں کے محبوب الگ ہیں. کتنے ایسے انسان ہیں کہ جن سے خدا ہمیشہ محبت کرتا رہا مگر بندگان خدا محبت نہیں کرتے. کتنے ایسے افراد ہیں جو بندوں کی نظر میں انتہائی محبوب ہیں, خدا کی نگاہ میں دیکھنے کے لائق نہیں ہے. تو جب محبتوں کی یہ تقسیم دیکھ لی اور اس کے بعد حسین ابن علی کو دیکھا تو محبت کرنے والا پیغمبر یہ اعلان کر رہا ہے, احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے خدا اسے محبت کرے گا. یعنی حسین تنہا میرا محبوب نہیں ہے, تم چاہو تم محبت کرو خدا محبت کرے گا. اور محبت حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ تنہا حسین محبوب نہیں ہے, تم اگر حسین سے محبت کر لو تو تم بھی محبوب کردگار بن جاؤ گے. الصلوات علی محمد وآل محمد. یہ محبتوں کے درمیان محبت حسین ابن علی کا مرتبہ ہے, اور یہ ذکر آ گیا ہے تو بات کو مکمل کرنے کے لیے دو لفظ اور گزارش کر دوں. یہ تنہا ایک محبت حسین کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر آپ غور کریں گے, قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے اور بندوں کے درمیان مشترک رکھا ہے, اور انہی کاموں کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچنوایا ہے. توجہ کریں, یہ تو میں نے ایک محبت کی مثال دی ہے. دوسری مثال ہماری نگاہ کے سامنے, ہمارے کام الگ ہیں, پیغمبروں کے کام الگ ہیں, فرشتوں کے کام الگ ہیں. توجہ کریں, ہمارے کام الگ ہیں, فرشتوں کے کام الگ, پیغمبروں کے کام الگ, خدا کے کام الگ, سب کے کام بٹے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک منزل صلوات آئی تو کہا میرے حبیب کو پہچانو. میرے حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ ان اللہ وہ ملائکہ تو یصلون علی النبی, اس صلوات میں خدا بھی شریک ہے, اس میں ملائکہ بھی شریک ہے. اور اے ایمان والو, اگر شریک عمل خدا بننا چاہتے ہو تو تم بھی پیغمبر کو صلوات پڑھو. یہ پیغمبر کی عظمت کی علامت ہے. توجہ کریں کہ خدا بھی نبی کے لیے صلوات پڑھے, ملائکہ بھی پڑھے, اور امتیوں کو حکم دیا جائے. ایک رخ آپ نے پہچانا, صلوات میں سب شریک, محبت میں سب شریک, یہ تصویر کا ایک رخ ہے. جب دشمنوں کی باری آئی تو وہاں بھی کوئی الگ نہیں ہوا. یہ وہ ہے کہ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگ بھی ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے, لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. میں چاہتا ہوں اس لفظ پر آپ توجہ, دشمنان خدا سے بیزاری, دشمنان دین سے بیزاری, دشمنان خدا پر, دشمنان پیغمبر پر لعنت کرنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں, بہت بڑا کام ہے. یلعنہم اللہ, یہ کام اللہ انجام دیتا ہے. اور آپ صاحبان ایمان ہیں, آپ شاید اس بات کو بہت جلدی محسوس کر لیں گے, نماز سے بڑا اسلام میں کوئی عمل نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, پورے دین میں اول نماز کا ذکر آتا ہے, نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. لیکن اتنا عظیم عمل جس پر بنیاد دین قائم ہے، عمود دین ہے، عماد دین ہے، ستون دین ہے، رکن مذہب ہے، ساری عظمتوں کے باوجود کام وہ ہے جو بندے کہتے ہیں خدا نہیں کرتا. میں ایک لفظ کا سوچئے گا، اتنا مقدس پاکیزہ عمل نماز، مگر بندے پڑھتے ہیں خدا نہیں پڑھتا ہے. اس کے معنی ہے کہ لعنت کا عمل بھی اس سے زیادہ پاکیزہ ہے جس میں بندوں کے ساتھ خدا بھی شامل ہے. یہ کیسے کہا جائے؟ یہ کوئی ذلیل عمل ہے. ذلیل عمل بندے کر سکتے ہیں، خدا نہیں کر سکتا ہے. اے صلوات پر محمد و آل محمد. دشمنان خدا سے بیداری، دشمنان خدا پر لعنت، یہ کوئی نہ خبیث عمل ہے نہ کوئی کثیف عمل. اتنا طیب و طاہر، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جس کو پروردگار انجام دیتا ہے، جس کو مالک کائنات انجام دیتا ہے. اور اس سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں پہچان لیے کہ جس کام میں ذرا کمزوری کا شبہ ہوتا ہے وہ کام تھکے چھپے کیا جاتا ہے. میں نے لفظ کہا ہے، میرے کسی عمل کے بارے میں اگر مجھے یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ اسے آپ برا سمجھیں گے یا اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، چاہے میرے نظر کتنا اچھا کام ہو، مگر میں چاہتا ہوں ایسی جگہ انجام دوں میں جانوں، میرا خدا جانے، کسی اور کو نہ معلوم ہونے پائے. اسے کسی کی نظر میں پاکیزہ ہے، کسی کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان مومنین رابطہ ملے گے جو نمازیں بند کمروں میں پڑھتے ہیں، اسے انہیں خوف ہے پتا نہیں کوئی ایسا ہمارا دوست ہو جس کو نماز پسند نہ ہو. وہ اس ڈر کے مارے نماز کو یوں خفیہ طریقے سے انجام دیتے ہیں. اب اندازہ ہوا کہ جس عمل میں کوئی کمزوری آدمی محسوس کر لیتا ہے، چاہے واقعی ہو چاہے وہمی، میرے الفاظ پر نگاہ رکھیے گا، چاہے واقعی کمزوری ہو چاہے کمزوری کا خالی وہم پیدا ہو جائے، جہاں کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے وہاں آدمی کام بند کمرے میں کرتا ہے، سرے میدان نہیں کرتا. مگر لعنت ایسا مقدس کام ہے کہ جس کے لیے پیغمبر گھر والوں کو میدان میں لے آئے. مشکل کام تھا؟ یہاں عیسائیوں سے مسجد میں بحث ہو رہی تھی، وہی حضور فرما دیتے کہ مانتے ہو تو مانو ورنہ تم پر خدا کی لعنت، قصہ ختم ہو جاتا. مگر نہیں، جب تک بحث تھی، علمی باتیں ہو رہی تھی، آیات کہی جا رہی تھی، تب تک بند مسجد کے اندر باتیں ہو رہی تھی. اور جب فیصلہ لعنت کے ہاتھوں میں آیا تو بند کمرے کی بات نہیں ہے، مسجد کے اندر کا مسئلہ نہیں، اب میدان میں آ جاؤ. اور کام اتنا مقدس ہے جو نہ بچوں کے کرنے کا ہے، نہ بوڑھوں کے کرنے کا ہے، نہ جوانوں کا ہے، نہ مردوں کا ہے، نہ عورتوں کا ہے، سب کام بٹے ہوئے ہیں. مگر یہ کام اتنا مشترک ہے، جو بزرگ ترین ہے وہ بھی شامل ہے، جو جوان ہے وہ بھی شامل ہے، جو بچے ہیں وہ بھی شامل ہے، جو خاتون ہے وہ بھی شامل ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. مباہلے کی آیت آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اس کو تو پیغمبر نے کام ہی اللہ کا قرار دیا. خالی نہیں کہ کوئی ایسا کام جو ہمارے آپ کے کرنے پہ، اس کو پیغمبر نے اللہ ہی کا کام قرار دیا ہے. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی ایسے اصل کام تو خدا ہی کا ہے، اب جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اختیار کرتے گا، ورنہ اصل کام کے پروردگار کے انجام دینے کا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ محبت حسین ابن علی ایک اتنا عظیم عمل ہے کہ حسین سے خدا بھی محبت کرتا ہے، رسول خدا بھی محبت کرتے ہیں، صاحبان ایمان بھی محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین کے بندگان خدا محبت کرتے ہیں. ایک ایسا محبوب اسلام کو مل گیا. ہمارے لفظ کا عزیزوں سے پہچانیے گا، اسلام کو ایک ایسا محبوب مل گیا جو سب کا محبوب ہے. اور کتنا بڑا بدقسمت کو مسلمان ہوگا کہ کس کے حصے میں حسین نہ آئے. اور کتنی خوش قسمت وہ قوم ہوگی جس کے حصے میں وہ حسین آ جائے، جسے درمیان میں رکھ دیا جائے تو سب چاہنے والے دکھائی دیں گے، محبوب ایک ہی نظر آئے گا۔ اس طرح بڑے محمد والے عزیزان محترم، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مختصر گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، کل کی طرح نامکمل نہ رہ جائے۔ لہذا محبت حسین ابن علی ایک انتہائی عظیم شے ہے جس کی قدر و قیمت انسان کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ رسول حسین سے محبت کرتے ہیں، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، حضور محبت کرتے ہیں، ہم چاہنے والے صاحبان ایمان مسلمان حسین سے محبت کرتے ہیں۔ مگر عزیزو، اب یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے کہ محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں اور محبت کے دو طرح کے آثار ہوتے ہیں۔ محبت اپنے سے چھوٹے سے بھی کی جاتی ہے اور محبت اپنے سے بڑے سے بھی کی جاتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت، اولاد کو ماں باپ سے محبت، محبت دونوں طرف سے آتی ہے۔ چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے اور بڑا چھوٹے سے محبت کرتا ہے، اور دونوں کی محبتوں کے آثار میں فرق ہوتا ہے، نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مگر میں لفظیں بدل کے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات میرے تمام سننے والوں پر واضح رہے اور کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہونے پائے۔ چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے محبت کرتا ہے، دونوں کا اثر نتیجے میں ایک ہوتا ہے مگر دونوں کے اثرات کے نام الگ الگ ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، بیٹے نے کہا ہمیں چاکلیٹ چاہیے، اب بیٹا ہے اس سے محبت ہے، وہ چاکلیٹ کی ضد لگائے ہوئے ہیں، آپ گئے بازار سے لے آئے، بچے کی بات بڑے نے مان لی۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اسے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ امارات میں رہتے ہیں، وہاں چیزیں بہت اچھی اچھی ملتی ہیں، کچھ ہمارے واسطے بھیج دیئے۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے تقاضا کیا ہے، لہذا بھیج دیا جائے، آپ نے سامان بھیج دیا۔ دنیا میں سینکڑوں ایسی مثالیں آپ کی زندگی میں صبح سے شام تک سامنے آتی رہتی ہیں کہ جہاں ایک مطالبہ کرتا ہے اور دوسرا اس کے مطالبے کو پورا کرتا ہے، اور جب پوچھا جائے کہ آپ کیوں مطالبے کو پورا کرتے ہیں، کہ لوگ کیا کریں، ان سے محبت ہے تو ان کی بات کو ڈالا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی کے برخلاف کبھی ایسا ہوتا ہمیں اپنے بزرگ سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، اپنے شہر کے حاکم سے محبت ہے، اپنے شہر کے عالم سے محبت ہے، اپنے خاندان کے بزرگ سے محبت ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کر دیا، لیکن اس کا نام الگ ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ جو بچے نے کہا وہ بھی کر دیا، جو بڑے نے کہا وہ بھی کر دیا، وہ بھی کیا محبت کی بنا پر، یہ بھی کیا محبت کی بنا پر، ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوا ہے، نام الگ الگ ہو گئے ہیں۔ جب بڑے سے محبت کر کے اس کی بات پر عمل کیا تو اس کا نام رکھا گیا اطاعت، جب چھوٹے سے محبت کر کے اس کی بات مان لی تو اس کا نام رکھا گیا ناز برداری۔ دل رکھنا، اس کا دل رکھا جائے، اس کی ناز برداری کی جائے، اسے اطاعت نہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ کام ایک ہی ہوا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ جوش میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ محبت کا ایک ہی اثر ہوتا ہے اطاعت، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر محبت کا اثر اطاعت ہوتا ہے تو اگر پیغمبر حسین سے محبت کرے گا تو کیا پیغمبر حسین کی اطاعت کرے گا، اگر خدا حسین سے محبت کرے گا تو کیا خدا حسین کی اطاعت کرے گا۔ نہیں عزیزو، محبت کا ایک اثر ہوتا ہے بات مان لینا، لیکن بات مان لینے کے دو لفظ الگ الگ ہیں۔ جب چھوٹے کی بات مانی جاتی ہے تو اسے ناز برداری کہا جاتا ہے، جب بڑے کی بات مانی جاتی ہے تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ حسین کو خدا سے محبت ہے، خدا کو حسین سے محبت ہے، یہ محبت طرف فہمی ہے۔ حسین اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں، پروردگار حسین سے محبت کرتا ہے، اب دونوں کے اثرات کیا ہیں؟ کیونکہ حسین کو خدا سے محبت ہے، پوری زندگی میں ایک حکم خدا ڈھونڈ کے نکالو جسے حسین نے نہ مانا ہو۔ میں ایک بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، عزیز و ظاہر میں کیجیے گا، پوری زندگی میں حسین ابن علی کے جب سے دنیا میں قدم رکھا اور اصل آسور تک، ایک موقع تلاش کرو جب خدا نے حسین سے کچھ کہا ہو، حسین نے نہ کیا ہو، تو پروردگار جب بندہ تجھ سے محبت کرے تو وہ تو اطاعت میں اتنا کامل ہو کہ تیری کوئی ایک بات نہ کر سکے، تو جب بندے سے محبت کرے گا
تو تیری شان محبت کیا ہوگی؟ کہا کہ آپ ڈھونڈ کے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں حسین نے مجھ سے کچھ کہا ہو میں نے نہ مانا ہو. اس صلوات پر محمد و آل محمد. اگر حسین کے کردار میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں حسین نے میری بات کو نہ مانا ہو یعنی میری اطاعت نہ کی ہو, تو مجھے بھی دیکھو میری سنت و سیرت بھی یہ ہے کہ کوئی ایک موقع ایسا نہ ملے گا جہاں میرے حسین نے مجھ سے کوئی بات کہی ہو اور میں نے اس کی بات کو ٹال دیا ہو. اگر وہ اطاعت میں کامل ہے تو میں ناز اٹھانے میں کسی سے کم نہیں ہوں. وہ بندہ ہے, اس کا کام اطاعت کرنا ہے. میں پروردگار ہوں, میرا کام اپنے بندے کا دل رکھنا ہے. اب اسی کے لیے ایک لفظ ہے جو شریعت میں استعمال ہوتا ہے, لفظ آپ برابر سنا کرتے ہیں, اگر بچے معنی نہیں سمجھے تو آج پہچان لے. دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے کوئی رد ہو جاتی ہے, کوئی دعا مانی جاتی ہے کوئی دعا خدا قبول نہیں کرتا, اس کی اپنی مسئلے ہیں. لیکن جتنے خدا کے معصوم بندے ہیں ان کو زبان شریعت میں کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات. یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کی دعا مستجاب ہے, مقبول ہے, کبھی ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. تو کیا ان کی خدا سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں. غور کیا آپ نے, یہ جو مستجاب الدعوات بن گئے ہیں تو کیا ان کا خدا سے کوئی رشتہ ہے, کوئی خاندانی تعلق ہے کہ ہماری باتوں کو رد کر دیا جائے اور ان کی باتوں کو رد کیا جائے؟ خدایا یہ بھی بندے ہم بھی بندے, یہ بھی بشر ہم بھی بشر, یہ بھی انسان ہم بھی انسان, یہ ہم جیسے ہم ان کے جیسے. کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا ٹھکرا دی جائے اور ان کی ہر دعا قبول کر لی جائے؟ پروردگار نے کہا بے شک تم بھی انسان یہ بھی انسان, تم بھی بشر یہ بھی بشر, تم بھی بندے یہ بھی بندے, مگر کیا کروں جو برتاؤ یہ میرے ساتھ کرتے ہیں وہ تم نہیں کرتے, جو برتاؤ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ برتاؤ تم نے نہیں کیا ہے. بڑا تم نے کمال کیا کہ جان بوجھ کے میری بات کو نہیں ٹھکرایا. ایک ایک لفظ ہے سنتی توجہ کیے گا, بڑا کمال کردار تمہارا یہ ہے کہ تم نے میری بات کو جان بوجھ کے نہیں ٹھکرایا, مگر کبھی بھولے سے ٹھکرا دیا, کبھی سہو میں ٹھکرا دیا, کبھی نسیان کی نظر کر دیا, کبھی سوتے میں بھول گئے. کتنے مواقع ایسے آئے جہاں تم میری مرضی سے الگ ہو گئے. اگر تم مجھ سے الگ ہو سکتے ہو تو میں تمہیں الگ کر سکتا ہوں, مگر یہ میرے بندے وہ ہیں جن کی زندگی میں نہ سہو ہے نہ نسیان ہے نہ خطا ہے نہ غلطی ہے. حد یہ ہے کہ یہ سو بھی جائے تو میری مرضی ہی کا سودا کرتے ہیں. اس طرح پڑے محمد والے عزیزان محترم, سرکار دو عالم اگر مستجاب الدعوات ہیں, آل رسول اگر مستجاب الدعوات ہیں, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی پروردگار سے کوئی رشتہ داری ہے. انہوں نے رشتہ عبودیت قائم کیا ہے, انہوں نے بندگی کا رشتہ مستحکم اور مضبوط بنایا ہے. خدا کی کسی بات کو خدا کے کسی حکم کو انہوں نے نہیں ٹالا, لہذا پروردگار بھی ان کی کسی خواہش کو نہیں ٹھکرانا چاہتا ہے. حد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اعمال کی تقسیم ہے, کچھ اعمال شریعت میں اچھے کام, اچھے کام کچھ وہ ہیں جن کو واجب کہا جاتا ہے اور کچھ کام وہ ہیں جن کو سنت یا مستحب کہا جاتا ہے. واجبات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے, نہ کرے گا تو انسان مستحق سزا ہو جائے گا, مستحق عذاب ہو جائے گا. مگر جس کو مستحب کہا جاتا ہے اس کی شان ہی یہ, کرو گے ثواب مل جائے گا, نہ کرو گے تو عذاب ہونے والا نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر ہم کو ایک جگہ پابند بنایا گیا ہے تو ایک جگہ آزاد بھی رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے, مثلا رات آئی, رات کے آنے کے بعد مغرب و عشاء کی نماز واجبات میں ہے, جو نہ پڑھے گا مستحق عذاب ہو جائے گا, حقدار جہنم ہو جائے گا. لیکن نماز شب وہ تو واجبات میں نہیں, ہمارے واسطے مستحبات میں ہے, پڑھو گے ثواب ملے گا اجر ملے گا. بہترین لمحات ہوتے ہیں, بہترین موقع ہوتا ہے جب بندہ خدا کے حضور کھڑا ہو کر تہجد کی منزل میں مالک کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے. ایک کہنے والا ایک سننے والا, ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ مالک سے اپنا درد دل بیان کر رہا ہے. یہ بہترین موقع ہے, بہترین لمحات ہیں جہاں بندہ مالک سے مناجات کر رہا ہے. لیکن پھر پروردگار کہتا ہے اگر تم مناجات نہ کرو گے, اگر نصف شب کے بعد ہماری بارگاہ میں نہ ہوگے, اگر آدھی رات کو مصلی پر نہ کھڑے ہوگے تو نہ عذاب کروں گا, نہ سزا دوں گا, نہ جہنم میں ڈالوں گا. یعنی میں نے مغرب و عشاء میں پابند بنایا ہے تو نماز شب میں آزاد چھوڑ دیا ہے, مگر مستجاب الدعوات کسے بنایا ہے؟ مستجاب الدعوات کس کو بنایا ہے؟ اس پیغمبر کو بنایا ہے کہ جس کے لیے جیسے مغرب و عشاء کو لازم قرار دیا ویسے نماز شب کو واجب قرار دیا. ایک زوجہ گھر میں آ جائے تو نماز شب میں نماز صبح کے سب خطرے میں ہے, اور نو ازواج گھر کے اندر رہیں سرکار دو عالم کی نماز شب قضا نہ ہونے پائے. جب بندہ ایسی بندگی کرتا ہے تو مالک کہتا ہے اے میرے بندے, جب میری ہر بات کو تو نے مان لیا ہے تو تیری کسی بات کو میں نہیں ٹھکرانا چاہتا. اور ٹھکرائی اس کی بات جاتی ہے جو مرضی خدا سے ہٹ کے مانتا ہے, جن کو مالک نے اپنی مرضی کا محل و مرکز بنا دیا ہے. نہ مرضی خدا کے حد سے بولنا جانتے ہیں نہ ان کی بات ٹھکرائے جانے کے قابل ہوتی ہے. اس حلوا پڑے محمد اللہ عزیزان محترم, یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ تھا جس کو مختصرا گزارش کر رہا ہوں. اب تیسری منزل محبت حسین ابن علی کا مرتبہ دیکھا آپ نے, محبت کے آثار پہچانے. لہذا جیسے حسین خدا سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے کسی حکم پروردگار کو ٹالا نہیں ہے, ویسے اگر ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں تو یہ چھوٹے کی محبت ہے جو بڑے سے کی جاتی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ زندگی میں کوئی حکم حسین ابن علی ایسا نہ آنے پائے جس کو ٹال دیا جائے. اگر سرکار دو عالم سے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر کا کوئی قانون ایسا نہ ہو جسے ٹھکرا دیا جائے. اگر پروردگار سے محبت کرتے ہیں تو محبت پروردگار میں کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے جہاں خدا کا کوئی حکم تشنے عمل رہ جائے. اتنی بات آپ پر واضح ہو گئی. اب آخری مرحلہ, شاید باقی باتیں گزارش نہ کر سکوں گا, اسے آپ محبت کی بنیادوں کو پہچانیں. مذہب میں سب سے پہلی محبت ہے محبت پروردگار. یہ سارا مذہب محبتوں کا مذہب ہے, اگر کوئی محبت کے معنی جانتا ہو. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم محبت کے معنی جانتے نہیں, یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے. ہاں اگر آپ ہمارے رسالوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہر مہینے دو مہینے کے بعد مومنین کرام یا مسلمین کرام جو سوالات کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے یہ سوال ضرور آتا ہے, کیا اسلام میں محبت حرام ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے تو الگ مسئلہ ہے. آپ سوال سے مزاج پہچانیے, مسلمان نے یہ سوچا کیسے کہ محبت حرام ہے؟ وہ مسلمان جو جانتا ہے کہ قرآن مجید بار بار محبتوں کو دہرا رہا ہے, یحب اللہ و رسولہ یحبہ اللہ و رسولہ, سرکار فرماتے ہیں خدا کہتا ہے ایسی قوم کو لے آؤں گا یحبہم و یحبونا, وہ ہم سے محبت کرنے والے, ہم ان سے محبت کرنے والے. پروردگار کہتا ہے پیغمبر اسلام کی اطاعت کرو, میرے حبیب کا اتباع کرو, یحبکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. سارا قرآن ذکر محبت سے بھرا ہوا ہے اور مسلمان مسئلہ پوچھتا کیا اسلام میں محبت حرام ہے؟ یعنی مسلمان ذہن ذلت کی اس منزل پر آ گیا ہے جہاں محبت کے معنی سوائے ناجائز تعلقات سے کچھ نہ رہ گئے. الحمدللہ کہ معاشرے میں سب ایسے کہیں نہیں ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک بھی پیدا ہو جائے تو یہ معاشرے کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ جہاں لفظ محبت جو اتنا پاکیزہ لفظ تھا کہ پروردگار اپنے واسطے استعمال کرتا ہے میں محبت کرتا ہوں, اس لفظ کو اتنا ذلیل بنا دیا جائے کہ مسلمان اس کے بارے میں یہ نہ پوچھے کہ کیا محبت واجب ہے, یہ پوچھے کہ کیا محبت حرام ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم پڑھے سے کہہ دیں نہیں نہیں بالکل حرام نہیں ہے, وہ سمجھ گئے مطلب کیا ہے, اور آپ بھی سمجھ گئے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمارے جواب سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے یہ سب نتائج اس بات کے ہیں کہ دنیا داری میں مزاج انسانی اتنا ڈوب گیا ہے کہ مذہب کے تقدس سے غافل ہو گیا، ہر صفت کے تقدس سے غافل ہو گیا، ہر صفت کی عظمت سے غافل ہو گیا، اور انہی غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ محبت کی قدر و قیمت سے انسان غافل ہو گیا۔ تو مذہب کی بنیاد کہاں ہے؟ مذہب میں بنیادی طور پر سب سے پہلی محبت ہے پروردگار کی محبت۔ میں دو منٹ آپ متوجہ رہیں گے میں کہاں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو مذہب میں سب سے پہلی محبت ہے خدا کی محبت، اس کے بعد پیغمبر خدا سے محبت، اس کے بعد اولیاء اللہ سے محبت، یہ سلسلہ قائم ہے۔ سب سے پہلا فرض ہر مسلمان کا یہ ہے کہ خدا سے محبت کرے، اس کے بعد مسلمان کا فرض ہے کہ نبی خدا سے، رسول خدا سے محبت کرے، اس کے بعد اس کا فریضہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرے کہ جن کی محبت کو رسول خدا نے رسالت کا اجر قرار دیا، اور رسول خدا نے اجر نہیں بنایا، خدا نے کہا یہ کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ تو محبت خدا پہلی محبت ہے، محبت رسول خدا دوسری محبت ہے، اور محبت اقرباء رسول خدا یہ اسلام کی تیسری محبت ہے۔ اس کے بعد ساری محبتیں آپس میں تقسیم ہو کے رہ جاتی ہیں، مومنین مومنات بعض ہو مولیا و بعض، سب ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں اگر مومن ہے تو، اور اگر مومن نہیں تو ان کا حساب الگ ہے۔ یہ ہے محبتوں کا سلسلہ۔ اب اتنی باتیں آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہو گئی ہیں تو میں سوال کرتا ہوں، یہی سے سارے حقائق آپ پر واضح ہو جائیں گے، ہم آپ سب مسلمان ہونے کے رشتے سے خدا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر کوئی انسان جو کہے مسلمان ہیں اور خدا سے محبت نہیں کرتے، اگر کوئی بد نصیب یہ کہہ دے تو خدا تو کسی کا محتاج ہے نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر تم کو ہم سے محبت نہیں ہے تو ہم ہی کو کیا غرض ہے کہ تم جیسے نالائقوں سے محبت کریں۔ لہذا ہر مسلمان، ہر مومن مسلمان مومن ہونے کے اعتبار سے پروردگار سے محبت کرتا ہے، اب متوجہ ہیں، خدا سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے پوچھئے خدا کی کون سی ادا آپ کو پسند آ گئی ہے جو خدا سے محبت آپ کو ہو گئی ہے؟ یہ ایک ایک لفظ، یعنی جو خدا کی اداؤں کے دیکھنے کے قائل ہیں ہم بھی یہاں نہیں دیکھا، وہیں جا کے دیکھیں گے، اور وہی جا کے دیکھیں گے جہاں وہ ہوگا۔ ہاں باقی گھر جا کے سوچئے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کون سی ادا مسلمان کو پسند آ گئی جو خدا سے محبت کرنے لگا، خدا کا چہرہ پسند آ گیا ہے وہ دیکھا ہی نہیں، خدا کی آنکھیں پسند آ گئی ہیں وہ دیکھی نہیں، خدا کی زلفیں پسند آ گئی ہیں اور وہ تو ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن کم از کم اگر ہوں گی کسی کے خیال میں تو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو خدا کی نظر نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ خدا کا چہرہ کسی نے دیکھا ہے، نہ خدا کی آنکھیں کسی نے دیکھی ہیں، نہ خدا کا قد و قامت کسی نے دیکھا ہے، نہ خدا کا حسن و جمال کسی نے دیکھا ہے، نہ خدا کا بینک بیلنس کسی نے دیکھا ہے، نہ خدا کے گھر کا سامان کسی نے دیکھا ہے، تو خدا سے محبت کیسے ہو گئی؟ کیا مسلمان دیوانہ ہے کہ بغیر کسی بنیاد سے محبت کر رہا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے محبت ہی نہیں ہے؟ یہ خیر کے فیصلہ کر لیجیے تاکہ آگے پھر سوچنے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ یہ مسلمان کو خدا سے محبت کیوں ہو گئی؟ حسن کی بنا پر، جمال کی بنا پر، مال کی بنا پر، پراپرٹی کی بنا پر، گھر دیکھ کے، گھر کا فرنیچر دیکھ کے، سامان دیکھ کے، خدا کی گاڑی دیکھ کے، کیا دیکھا ہے جو مسلمان کو محبت ہو گئی ہے؟ تو یا تو یہ کہو کہ محبت نہیں ہے، یا کہو محبت ہی بے بنیاد ہے، وہ ہو گئی تو ہو ہی گئی، ورنہ اس کا تو کوئی سر ہے کوئی پیر ہے۔ ہر مسلمان کے پاس ایک ہی جواب ہے، خدا کے چہرے سے محبت نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں ہے، حسن سے نہیں ہے، جمال سے نہیں ہے، پھر محبت کیوں ہے؟ محبت خدا کے کمال سے ہے۔ مسلمان کی محبت خدا سے کیوں ہے؟ خدا کے کمال سے محبت ہے۔ وہ عالم ہے اس لیے محبت ہے، وہ قادر ہے اس لیے محبت ہے، وہ حی ہے اس لیے محبت ہے، وہ صادق ہے اس لیے محبت ہے، وہ اتنے کمالات کا مالک ہے اس لیے محبت ہے۔ اب تو اندازہ ہوا کہ مذہب میں جمال کی محبت کا گزر ہے۔ اگر مسلمان اپنے ایمان و عقیدے میں سچا ہے تو اسے پہلے کے لیے مان لیا ہے کہ مذہب میں نہ جمال کی محبت ہے نہ مال کی محبت ہے، مذہب میں تنہا کمال کی محبت ہے۔ اے پروردگار، جب تیرے دین میں سوائے کمال کی اور کوئی محبت نہیں ہے تو تو نے کسی بندے سے محبت کرنے کا حکم کیوں دے دیا؟ کہ اگر بے کمال ہوتا تو کبھی حکم محبت نہ دیتا۔ جب میں سب پر کسی کے محبت واجب کر دوں تو پہچانو اس لیے اتنا کمال ہے کہ سب کے لیے محبوب بننے کے قابل ہے. صلوات علی محمد و علی. بس عزیزان محترم زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا, میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں اس نقطے کو آپ پہچانیں. یہ بہترین دلیل ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ یہ غلط اور وہ غلط, جو میں کہوں وہ صحیح نہیں. کوئی بھی مسلمان ہے, کوئی مومن ہے, وہ خود یہ غور کرے گا کہ مذہب میں اگر محبت پروردگار ہے تو اس کا تعلق نہ جمال سے ہے نہ اس کا تعلق مال سے ہے. محبت پروردگار کی بنیاد ہے کمال. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ محبت کی دو قسمیں ہو گئیں. مختصر محبت کی دو قسمیں ہو گئیں, ایک جذباتی محبت ہے, ایک مذہبی محبت ہے. جذباتی محبت جمال کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے, مال کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے, چہرے کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے, ظاہری شخصیت کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے. مگر مذہبی محبت وہ نہ کسی کے جمال سے محروم ہوتی ہے نہ کسی کے مال سے محروم ہوتی ہے. مذہبی محبت کمال تلاش کرتی رہتی ہے. میری بات پر غور کریں گے, مذہبی محبت کمال تلاش کرتی ہے, مادی محبت جمال دیتی ہے. یہی وجہ جو مادیت والے ہیں وہ اس کو جمال سے محبت کرتے ہیں, جو مذہب والے ہیں وہ کمال سے محبت کرتے ہیں. چاہے حبش والا ہو مگر محبوب ہے, چاہے عرب والا ہو مگر محبوب نہیں ہے. مذہبی محبت کا معیار جمال نہیں ہے بلکہ کمال ہے. دلیل سنیں گے آپ, دلیل سنیں گے. جتنے جمال والے تھے, جتنے حسن والے تھے, جتنے گورے چہرے والے تھے, کوئی ایک اس قابل نہ ہوا کہ سرکار اسے مؤذن بنا دیتے. بلکہ ایسا ملا کسی کی شان میں سبت یدا, کسی کی شان میں قومو انی, مگر ایک تھا جو ایسا بندہ تھا کہ نبی اسے محبت کر رہے تھے تاکہ آج ہی پہچان لو. اگر بلال میرا محبوب ہے, اب تو پہچان لیا کہ میری محبت کا تعلق جمال سے نہیں ہے, میری محبت کا تعلق کمال سے ہے. تو جو ایک بندے مومن سے محبت کرنے کو اس کے کمال کو دیکھتا ہے, تو جس سے اوپر سے لے کے آخر تک ساری زندگی محبت کرے, سوچو وہ کتنا باکمال ہوگا. اور جس کے حق میں دعا کرے خدا اس سے محبت کرے جو اس سے محبت کرے, وہ ایسا صاحب کمال اور ایسا صاحب کردار ہوگا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا صاحب کمال اور ایسا صاحب کردار نہیں ہوگا. یہ ایک لفظ ہے جو انتہائی اہم اور ضروری ہے, اسے آپ نگاہ میں رکھیں گے. مذہبی محبت اطاعت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کمال سے پیدا ہوتی ہے. بنیاد ہے مذہب میں محبت کے لیے کمال, اور اثر ہے اس کا اطاعت. دنیا داری میں, مادیات میں بنیاد ہے جمال, اور آثار کیا ہیں؟ کہیں ضلالت, کہیں رضالت, کہیں حماقت, اور نہ جانے اور کتنے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. مادی محبت کے اثرات الگ ہوتے ہیں, مذہبی محبت کے اثرات الگ ہوتے ہیں. جو مادی محبت کرنے والے ہیں وہ اپنی محبوب کے راہ میں بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, عزت بیچ جاتے ہیں, مال فنا کر دیتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتے ہیں. مگر جو مذہبی محبت کرنے والے, جو مذہبی محبت کرنے والے ہیں وہ نہ بہکنے والے ہیں, نہ بھٹکنے والے ہیں, نہ گمراہ ہونے والے ہیں. اور چونکہ لوگ اس نقطے کو نہیں جانتے تھے, ایک آخری لفظ آ ہی گیا ہے تو اسے پڑھ لیں اور ذہن میں رکھیں گے, قرآن کی روشنی میں گزارش کرو. جو لوگ اس فرق کو نہیں جانتے تھے اور ان کی نگاہ میں مادی محبت تھی, مذہبی محبت نہیں تھی, ان جیسے ہی پیغمبر کو محبت کرتے دیکھا, سمجھے یہ بھی شاید بہک گئے. جیسے ہی پیغمبر کو محبت کرتے دیکھا سمجھے یہ بہک گئے, اس لیے کہ اسی محبت کو جانتے ہیں جو بہکی ہوئی ہے. ایک بات آ گئی ہے ذہن میں رکھیے گا, قصہ یوسف قرآن مجید میں موجود ہے سورہ یوسف کے نام سے. جناب یوسف کا قصہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے نام سے موجود ہے, جس کو قرآن مجید نے احسن قصص قرار دیا ہے. بہترین قصہ ہے. اس قصے میں دو مرتبہ ایک لفظ دہرایا گیا ہے. ابتدا میں جب برادران یوسف نے دیکھا کہ جناب یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کیا کہا؟ ہم اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابا جان کچھ بہک گئے ہیں، وہ ایک اللہ کے نیک بندے سے محبت فرما رہے ہیں اور برادران یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ بہک گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے ان کی نگاہ میں سوائے بہکی محبت کے اور کوئی محبت ہے ہی نہیں. اگر برادران یوسف نے کبھی کمال کی محبت دیکھی ہوتی یا کمال کی محبت کی ہوتی تو انہیں اندازہ ہوتا کہ جناب یعقوب کی محبت جناب یوسف سے بربنا کمال ہے، کبھی یہ نہ کہتے کہ باپ بہک گئے ہیں. لیکن پہلے مرحلے پر جب باپ کو بیٹے سے محبت کرتے دیکھا تو کہا بہک گئے ہیں، اور آخر میں جب یعقوب کو فراق یوسف میں روتے دیکھا تو کہا تو فی ضلال القدیم، ابھی پرانی گمراہی پر چل رہے ہیں. اب یہ اندازہ ہوا جو مذہب کی حقیقت کو نہیں پہچانتے وہ اللہ والوں سے محبت کو بھی گمراہی کہتے ہیں، اللہ والوں کے غم میں رونے کو بھی گمراہی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو معنویت کو پہچانتے ہیں، جو محبت کی واقعی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں مذہب میں بنیاد محبت کمال ہے، بنیاد محبت کمال ہے، بنیاد محبت نہ ظاہری حسن و جمال ہے نہ ظاہری مال و منال ہے، کچھ نہیں ہے، واقعی بنیاد محبت ہے کمال. لہذا ہم نے خدا سے محبت کی کمال پروردگار کی بنا پر، ہم نے سرکار دو عالم سے محبت کی حضور کے کمال کی بنا پر، ہم نے آل محمد سے محبت کی آل محمد کے کمال کی بنا پر، ہم نے جن صحابہ کرام سے محبت کی ہے وہ بھی ان کے کمال کی بنا پر، اور ہم نے دنیا میں اگر کسی سے محبت نہیں کی تو پہچانو کہ بے کمال ہے. اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ کمال کو بنیاد بنایا ہے، تو جو ہم نے یعنی مذہب نے بنیاد محبت کمال کو بنایا ہے تو عزیزو ہماری محبت سے خدا کا کمال کیا پہچانا جائے گا، ہماری محبت سے سرکار کا کمال کیا پہچانا جائے گا، ہماری محبت سے آل محمد کا کمال کیا پہچانا جائے گا. لیکن اگر آل محمد ہم سے محبت کر لیں تو ہمارا کمال پہچان لیا جائے گا، ان کی ذرہ نوازی سے، ان کی عزت افزائی سے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا یقیناً یہ بندہ کچھ تو صاحب کمال ہے. جو وہ اللہ کے نیک بندے محبت کرتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے پہچانا وہ کتنا بڑا صاحب کمال ہوگا جس کو حسین اپنا حبیب بنا لے، جس کو حسین اپنا محبوب قرار دے لیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ایسا صاحب کمال جو اس قابل ہے کہ فرزند رسول اسے اپنا محبوب بنا لیں. نام حبیب غلط ہی رکھا گیا ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ شب اصحاب و انصار حسین ابن علی کے تذکرے کے لیے ہے، لہذا میں اس مقام پر دو لفظ کہنا چاہتا ہوں بات کو سمیٹ کے، اور یہی چند منٹ ذکر مصائب، زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں رہ گیا ہے. تاریخ کربلا میں یوں تو سب با کمال تھے، میں کوئی شک نہیں ہے جتنے امام حسین کے ساتھ آئے، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ رہا ہو چاہے 80 سال کا بوڑھا رہا ہو، سب با کمال ہے، ان کے کمال میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے کمال میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر دو شخصیتیں ایسی نظر آئیں کہ جن کا کمال پیدائشی طور پر ان کے ناموں میں پیدا ہو گیا، یہ بھی انسان کے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ جیسا نام رکھ دیا جائے آدمی ویسا ہو جائے، یا جیسا ہونے والا ہے ابتدا سے اس کا نام ہی ویسا ہو، یہ مقدر کی بات ہے. ہم نے کربلا میں دونوں خوش قسمت ایسے دیکھ لیے، ایک حسین کا محبوب وہ تھا جو محبوب بعد میں دکھائی دیا، حبیب بچپنے سے ابتدا سے تھا، اور ایک وہ تھا جس نے اپنی حریت کا مظاہرہ بعد میں کیا مگر نام پیدائشی طور پر اسے حر مل گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حق نے حریت ادا کر دیا، یزید کی غلامی سے آزاد ہو کے حسین کی غلامی میں آ گیا تو مولا نے سند دی، لقد صدقت امک اس سمت کا حرا، اے حر تیری ماں کتنی سچی تھی کہ اس نے تیرا نام حر رکھا تھا. تو دنیا میں باطل کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور آخرت میں آتش جہنم سے آزاد ہو گیا. تو جس کو ماں نے حبیب بنایا تھا وہ حسین کا حبیب بن کے سامنے آیا, جس کو اس کی ماں نے حر قرار دیا تھا اس نے کربلا میں اپنی حریت کا ثبوت دیا. لیکن چونکہ میں ذکر محبت کر رہا تھا لہذا اسی تذکرہ حبیب المذاہب پر گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. بس کمال حبیب پہچانیے, 5-7 منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا کہ حبیب میں وہ کون سا کمال تھا جس کی بنا پر حسین نے ایسا محبوب بنا لیا کہ سب حسین کے ساتھ آئے تھے. جتنے چاہنے والے کربلا میں تھے سب مولا کے ساتھ آئے تھے. یہ ایک ایسا چاہنے والا تھا جس کے کمال کی بنا پر حسین نے اس کو بلایا تھا. اور شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ انہیں ایک کو کیوں بلایا, تو حسین نے کسی اور محبت کا حوالہ نہیں دیا, کمال ہی کا حوالہ دیا. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ, یہ خط ہے حسین ابن علی کا ایک مرد فقیہ کے نام, ایک مرد فقیر کے نام. یہ مرد فقیر لکھ کے حسین نے بتایا کہ میری محبت حبیب سے کمال کی محبت ہے. حبیب کیونکہ مرد فقیر ہے لہذا میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کا فراق گوارا نہیں کرتا. جہاں سب میرے چاہنے والے ہیں حبیب کو آنا چاہیے. حسین نے خط لکھا, نام ابر خط لے کے چلا اور اس وقت آیا حبیب کے دروازے پر جو حبیب دسترخوان پر بیٹھی ہوئی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنے والے نے دق الباب کیا, پوچھا کون کا انا برید الحسین. میں فرزند رسول کا قاصد حسین کا نام ابر ہوں. آئے دروازے پر, آنے والے قاصد نے خط دیا, حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا, سر پر رکھا, سینے سے لگایا. نبی زادے کا خط, زہرا کے نور نظر کا خط, لفافہ کھولا, خط پڑا. حبیب تم تو جانتے ہو کہ پیغمبر سے ہماری قرابت کیا, تم تو جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے, یہ تو تمہیں معلوم ہے, شاید تمہیں ہمارے حالات نہیں معلوم ہیں. اے حبیب ہم مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں, ہم چاروں طرف سے درگاہ آدھا میں گھرتے جا رہے ہیں, اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. حبیب گھر کے اندر آئے, زوجہ نے پوچھا کس کا خط, کہا میرے مولا حسین ابن علی کا خط. ہاں نبی کے نواسے کا خط, زہرا کے لال کا خط, کیا لکھا ہے؟ خط کا مضمون سنایا. حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچا ہوں حالات تو زمانے کے بہت خراب ہیں, ہر طرف ناکابندی ہے, حسین کی مخالفت پر دنیا آمادہ ہو گئی ہے, میں سوچ رہا ہوں اس خط کا کیا جواب دوں. کہا حبیب جواب کے بارے میں سوچ رہے ہو, اگر تم مولا کی نصرت کے لیے نہیں جا سکتے تو تم گھر میں بیٹھو, میں جاؤں گا. حبیب نے کہا مومنہ میں چاہتا تھا کہ تیرے جذبے محبت کا اظہار ہو جائے, ورنہ میرا آقا یاد کرے اور غلام نہ جائے, یہ بھلا کہیں ممکن ہے؟ اپنے خادم کو غلام کو بلایا اور بلا کے کہا یہ میرا رہوار ہے, اسے لے جا اور فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا, میں کسی نہ کسی بہانے وہاں تک پہنچ جاؤں گا. بس رونے والو آپ متوجہ ہو گئے. حبیب چلے, ایک مرتبہ راستے طے کرتے ہوئے جب اس منزل پر پہنچے جہاں غلام گھوڑا لیے ہوئے انتظار کر رہا تھا, تو حبیب نے عجب منظر دیکھا. دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور غلام اس سے باتیں کر رہا ہے. اے استے با وفا, اگر کسی مجبوری کی بنا پر میرا آقا نہ سکا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے چلوں گا اور فرزند فاطمہ کی مدد کروں گا. وہ یہ سننا تھا حبیب کا دل طرف گیا کہ زہرا کے لال مجھے نہیں معلوم تھا, آپ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام جان قربان کرے, جانور آنسو بہائے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آئے قریب, وفاداری کی سند دی غلام کو اور گھوڑے پر سوار ہوئے کر جاؤ, تم جاؤ اب میں جا رہا ہوں مولا کی مدد کے لیے, آقا کی نصرت کے لیے. جیسے غلام نے فقرہ سنا حبیب کے پاؤں پکڑ لیے. کہا مالک یہ بھی خوب انصاف فرمایا آپ نے, جب تک اپنی خدمت کا وقت تھا آپ نے مجھے ساتھ رکھا, جب فرزند رسول کی خدمت کا وقت آیا ہے تو مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں, یہ نہ ہو سکے گا, میں ساتھ چلوں گا, میں ساتھ چلوں گا. حبیب نے غلام کو بھی ساتھ لیا اور چلے. جب اس منزل کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ فرزند فاطمہ نے آواز دی, میرے چاہنے والوں اٹھو. میرے جانساروں اٹھو، ہاشمی جوانوں اٹھو، بھیا باس علی اکبر، ارے میرا بچپن کا جانسار آ رہا ہے، اصحاب بڑھے، بنی ہاشم کے جوان بڑھے، حبیب کا استقبال کیا، حبیب جب در خیمہ کے قریب آئے اصحاب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، جو خیمے کے اندر یہ خبر پہنچی جیسے کوئی آیا ہے، شہزادی نے فرمایا جزدہ ذرا خبر لے کے آؤ کون آیا ہے، ہم جب سے بلا کے بل میں آئے یہی سن رہے ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، لشکر آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں، یہ اصحاب کیوں مسکرا رہے ہیں، خبر لے کے آؤ کون آیا، کہا کا جب بچپنے کا جانے سارا حبیب آیا ہے، وہ مجلس تمام کرو، فقط دو جملے، بچپن کے جانے سارا حبیب آیا ہے، جیسے زینب نے سنا کہا زندہ جاؤ، جا کے حبیب سے ہمارا سلام کہو، اور کہنا حبیب تم نے بڑا احسان کیا کہ میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گئے، فضا نے سلام پہنچایا، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک اٹھا کے سر پر ڈالی، منہ پر تماچے مارے، ارے زہرا کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو سلام کہلا بھیجے، غلاموں کو سلام کہلا دیجیے، حبیب بے قرار ہو گئے، اب اس وقت کے منتظر ہیں کب وہ وقت آ جائے جب حبیب اپنی جان قربان کر دے، وقت گزرتا رہا، عاشور کا دن آیا، زور کا ہنگام آیا، نماز تمام ہو گئی، حبیب کو اجازت ملی میدان میں آئے، جہاد تمام ہوا، گولے سے گرتے ہوئے مولا کو پکارا، وہ پہلا کمال تھا جس کا حوالہ کیا خط لکھتے ہوئے، یہ آخری کمال ہے، حسین نے آواز سنی، دور کے مقصد میں آئے، سرانے بیٹھے، سر اٹھا کے زانو پر رکھا، کہا رحم اللہ ہو حبیبا، خدا میرے حبیب پر رحمت نازل کرے، لقد کانا یختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، میرا حبیب ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا تھا، وہ حبیب کا پہلا کمال تھا، یہ حبیب کا آخری کمال ہے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب تو حسین لاش حبیب سے اٹھے تو راوی کہتا میں نے دیکھا بانر ان کے ساروں بھی وجہ حسین، حسین کے چہرے پر خستگی کے آثار دکھائی دیے، حسین کے چہرے پر اداسی دکھائی دے رہی تھی، ارے مولا یہ کیا ہوا، کہ میرا بچپن کا جانسار مارا گیا، عزیزوں پر پہچانو حبیب مارے گئے تو چہرے پر خستگی کا اثر تھا، عباس سے برا سے آواز دی تو کمر سامنے الان ان کا ذرا ظاہری، بھیا کمر ٹوٹ گئی، عباس راہ چارہ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَى وَأَبِيهَا وَمَعْلِهَا وَبَنِيهَا، بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت ضرور ہم تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوان شمار فرما، ماتم حسین، یا حسین یا حسین،
ہمارے Thank you. بچہ اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے, وہ حیدر رضوی صاحب کی گود سے ہے, جو صاحب ہے وہ جان گیا ہے. جا حسین حسین حسین
Thank you. Yeah. लुट गया सारा का लुट गया सहारा